یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود علی محمد وعلى آله. حضران محترم، سورہ بنی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے اپنی گفتگو کا آغاز آج سے 7 دن پہلے کیا، اور اس آیت کے اندر خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو مخاطب قرار دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی. وہیں سے ہم نے اس گفتگو کا پھر آغاز کیا کہ خداوند عالم پھر اس بات کو یقیناً انسانوں سے طلب کرتا ہے کہ جو نعمت بھی خدا انسانوں کو عطا کرے وہ اس کا تذکرہ بھی کریں، اور جو فضیلت اور برترین نعمتوں کے سبب انسان کو ملتی ہے اس کو یاد رکھا جائے. اور یہیں سے ہم اس بات کی طرف آئے کہ سب سے بڑی برتری اور فضیلت اور نعمت ولایت محمد و آل محمد ہے. کیوں سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہاں بیٹھنے والے جتنے مومنین اور مومنات موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ سب کچھ دینا پڑے گا ایک چیز کے بدلے میں، اور وہ ولایت ہے، تو آپ سب کچھ دینے پہ تیار ہو جائیں گے، ولایت کو نہیں چھوڑیں گے. ولایت بنیادی سرمایہ ہے جو خدا بند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے. اب جب ولایت کی بات آتی ہے تو پھر چونکہ اہل ولا وہ ہیں کہ جن کو قرآن ناطق کہا گیا، اور قرآن کا اصول ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، مسلسل بیان ہوا کہ قرآن کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی معنی کیا جاتا ہے. اگر قرآن کو اپنی جانب سے معنی کیا جائے تو وہ تفسیر بہرائے ہوتی ہے، جائز نہیں. یہی اصول اہل بیت کے بارے میں بھی ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام نے اپنے بارے میں روایات بیان کی ہیں، ان کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں، تو پھر اس کے علاوہ ہمیں کسی اور طریقے سے ان کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور زیارت جامعہ وہ ایک جامع منشور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا معرفی نامہ ہے کہ جس میں خود امام معصوم جو امام علی نقی علیہ السلام ہیں انہوں نے آئمہ کے بارے میں ان خصوصیات کو بیان کیا جس کا آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. یہ مختصر سا بیان کر دیا تاکہ آج، چونکہ کل آنے والی جو رات ہوگی اس میں زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہوگا، شب عاشور ہوگی، اور شب عاشور مصیبت اور گریے کی رات ہے، فکر اور سوچنے کی رات ہے. انشاءاللہ جتنا میسر آئے گا اس میں گفتگو کریں گے. بس آج ان بحثوں کو آپ کے سامنے نمٹائیں. کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے اس کا حصول کیوں ضروری ہے؟ چونکہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور معرفت امام کا بہترین ذریعہ خدا امام کی اپنا کلام ہے، اسی لیے زیارت جامعہ کو عنوان قرار دیا گیا، جو پچھلے سال عنوان تھا اس کو اس سال کنٹینیو کیا۔ جن ٹکڑوں پہ اب تک بات کرتے ہوئے آئے، آج جن نئے ٹکڑوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ رضیکم خلفاء فی ارض، خداوند عالم اس بات پر راضی ہے کہ آپ کو زمین پر اپنا جانشین قرار دے، زمین پر اپنا نمائندہ بنائے، وحجتن علی بریتہ، اپنی مخلوقات کے اوپر آپ کو حجت قرار دے، قیامت میں آپ کے ذریعے سے انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی زیارت جامعہ کے اندر ہے کہ آپ کے ذریعے ہی قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے اور لوگوں نے آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ حجتن علی بریتہ انصارا لدینہ، خدا یہ اس پہ راضی ہے کہ آپ کو اپنے دین کا ناصر قرار دے۔ یہاں تک کل بحث ہو چکی ہے ہماری، آج جن باتوں کی طرف آؤں گا۔ اعلاماً لعبادہ، خدا نے آپ کو اپنے عبادت گزاروں کے لیے اعلام قرار دیا، ومناراً فی بلادہ، اپنی زمین میں آپ کو روشن مینار قرار دیا، وعد اللہ علی صراطہ، اپنی صراط اپنے راستے کی طرف رہنما کرنے والا قرار دیا، عد اللہ علی صراطہ، اپنے راستے کی طرف رہنما کرنے والا رہنمائی کرنے والا قرار دیا۔ یہ تین ٹکڑے ذہن میں رہے انشاءاللہ، اس کے بعد اگلے کچھ تین جملے درود بھیجے محمد علی محمد پر۔ ودعوتم الی سبیلہ، اور آپ ائمہ نے بھی اس کے راستے کی طرف دعوت دی۔ کیسے دعوت دی؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے، موعظۂ حسنہ کے ذریعے سے۔ وصبرتم علی ما اصابکم فی جنبہ، اور جو کچھ اس راستے میں آپ پر مشکل آئی اس پر آپ نے صبر کیا۔ تین چار ٹکڑے ہیں انشاءاللہ، ان کی مختصر سی وضاحت، وضاحت بھی کیوں کی جا رہی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آج، چونکہ خلاصتاً بیان کرنا چاہ رہا ہوں باتوں کو، کیوں زیارت جامعہ اور کیوں اس کی وضاحت، اس لیے کہ ایک زائر کا اپنے امام سے رابطہ ہوتا ہے، جب زائر جاتا ہے زیارت نامہ اٹھاتا ہے، در حقیقت اس زیارت نامے میں وہ اپنے شرف کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ ایک مشہور انگلش میں پروورب ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا گروہ کون سا ہے، انسان کن کے ساتھ محشور ہو رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تو جو کمپنی انسان کی ہوتی ہے، مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس، جس کمپنی میں یعنی گیدرنگ میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر جوہلا میں بیٹھتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہے کہ طبیعتاً کس نیچر کا انسان ہے۔ علماء میں بیٹھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر علم دوستی موجود ہے۔ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی طبیعت گناہوں کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ متقیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک پاکیزگی ہے، اپنی اس پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے متقیوں کی محفل میں آتا ہے۔ انسان کی پہچان اس گروہ اور سرکل سے ہوتی ہے جس گروہ اور سرکل میں وہ انسان رہتا ہے۔ اگر انسان آئمہ علیہ السلام کے در پر آتا رہے، متواترن آتا رہے، اگر بے شک زیارت کی مقامات پر جائے نہ جائے، ان زیارات کو اٹھا کر پڑھتا رہے، تو انسان اپنے بارے میں یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس بلندی کا حامل ہوں، میرا کردار کتنا بلند ہے کہ میں اپنی خلوتوں میں بھی اگر کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں تو وہ میرے آئمہ ہیں جن کو خدا نے میرا رہنما قرار دیا ہے۔ میری منزلت، یہ انسان اپنی منزلت کو بیان کرتا ہے، زیارت نامے کو پڑھ کر انسان کو اپنا شرف سمجھ میں آتا ہے۔ عزیز و خدا بندے علی، جو ساری روایات، جو ساری آپ کے سامنے صفات ائمہ بیان ہو رہی ہیں تاکہ میں اور آپ اپنی منزلت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ائمہ علیہ السلام کو خدا بندے عالم نے عظمت اور رفعت عطا کی ہے، ان کی رفعت اور عظمت کے میں اور آپ قائل نہ بھی ہوں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورج کے سامنے کوئی اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھڑا ہو جائے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آنکھوں میں روشنی نہیں آتی۔ ائمہ علیہ السلام سورج کی مانند ہیں، ان کا وجود منور ہے، انہیں کسی کے بیان کرنے سے، تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان جب آ کر ائمہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو در حقیقت اپنے شرف کو بیان کرنا چاہتا ہے، اپنے راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے بتانا چاہتا ہے کہ میں صاحب شرف ہوں، میں عام انسان نہیں ہوں، میں نے اپنی گردن کو کسی عام انسان کے سامنے نہیں جھکایا، میں اگر کسی کے در پر جھکنے کے لیے آیا ہوں تو وہ ان کا در ہے جن کے در کو خداوند عالم نے اپنا در قرار دیا، جن کو جو در آئمہ علیہ السلام خدا کا در ہے. سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ من تعت البیوت من ظہورہا، کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرو، دروازے کود دیواروں کو پھلانگ کراؤ. ولکن البر من اتقا، لیکن جو نیکی پر عمل کرتا ہے وہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وعت البیوت من ابوابہا، جو صاحب تقویٰ ہو وہ گھروں میں ہمیشہ دروازوں سے داخل ہوا کرتا ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا، جب پوچھا تھا کہ یہ بیوت خدا کیا ہیں، یہ ابواب خدا کیا ہیں، امام نے فرمایا تھا نحن اوصیا ابواب اللہ، ہم جو خدا وند عالم جو رسول اللہ کے جانشین ہیں، ہم ابواب خدا ہیں، ہم خدا کا دروازہ ہیں. لہذا خدا نے ان کو دروازہ قرار دیا، عزت کا دروازہ، شرافت کا دروازہ، شہامت کا دروازہ، شجاعت کا دروازہ، ہدایت کا دروازہ، ہر بزرگی اور بڑائی کا دروازہ اہل بیت علیہم السلام. جب ہم اور آپ زیارت جامعہ آ کر پڑھتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، ہم ان کی عظمتوں کا تذکرہ کر کے در حقیقت اپنے آپ کو، اپنی پہچان کو حاصل کرتے ہیں کہ ہم کو خداوند عالم نے کیا بنایا ہے. تو وہ تو چاہوں گا عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ممبر کا استعمال اس لیے نہ ہو کہ ہم دوسروں کے اوپر جملہ بازی کرتے رہیں، نہیں، ممبر کا استعمال اس لیے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچان سکیں. کوئی اہل بیت کے راستے پر نہیں آیا، اگر معذور ہے تو اس کو راستہ دکھانا میرا اور آپ کا کام ہے، اور اگر بغض میں نہیں آیا تو امام علی کی اس حدیث کو یاد رکھیے گا، رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد رکھیے گا جس میں امام علی سے کہا، اور امام علی نے اس کو نقل کیا کہ اگر میں مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو مومن مجھ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور منافق کے سامنے پوری کائنات کا سونا بھی ڈال دوں تو کبھی میری طرف نہیں آئے گا. جس کو نہیں آنا وہ نہیں آئے گا، لیکن جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اہل بیت کے شرف کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء جہله ان لا يعرف قدرہ، ایک انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے اپنے آپ کو نہ پہچانتا ہو، اپنی قدر نہ جانتا ہو. اگر عزیزوں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، متواترن مثالیں دی جاتی ہیں کہ دو انسانوں کی مثال ہے، دو بھوکے ہیں، ایک کے پاس آمادہ دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دونوں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر قابل مذمت کون ہے؟ جس کے پاس دسترخوان موجود ہے، سامنے غذا رکھی ہوئی ہے، آمادہ غذا ہے، دسترخوان ہے. اس سے کوئی کہے کہ تم کیوں بھوکے ہو، تمہارے بھوکے ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھوکا رہے اور بھوک کی شکایت کرے تو اس کی شکایت بنتی ہے. تم دسترخوان پر بیٹھ کے کہو میں بھوکا ہوں تو تمہاری شکایت نہیں بنتی، تمہیں کرنا کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر ایک نوالا تو لینا ہے. اسی طرح جو اہل بیت علیہ السلام کے در پر آیا اور جو نہیں آیا، اگر دونوں ہدایت سے محروم رہے تو جو نہیں آیا وہ تو شکایت شاید کر سکتا ہو کہ خدایا تو نے راستہ نہیں دکھایا، اس کی شکایت بھی صحیح نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، اگر کسی ایک انسان، ایک عام مومن، ایک شیعہ اور ایک غیر شیعہ درجات حاصل نہیں کر پاتے، مقرب نہیں بنتے خدا کی بارگاہ میں، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے، خدا قیامت میں شیعوں سے ضرور پوچھے گا تمہارے لیے تو علی کو رہنما بنایا تھا، تمہارے لیے تو حسن و حسین جیسے اماموں کو خلق کیا تھا، خلق تو پوری کائنات کے لیے کیا تھا، مگر تمہارے دل میں ان کی محبت دے کے اس دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، تمہیں تو ان کے دسترخوان پر بٹھایا تھا، تمہیں تو فرش عزا تک لے کر آیا تھا، تمہارے تو دل کو اتنا نرم کیا تھا کہ حسین کے نام پر تم آنسو بہاتے تھے، حسین کے نام پر تمہارے گناہوں کو بخشا تھا میں نے، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تمہارے آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ عزیزوں یہ پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا یہ پیغام ہے. بس آئمہ علیہ السلام کی پہچان کے ذریعے اپنی پہچان کرنی ہے، ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہمارا شرف کیا ہے، ہم کس مقام پر ہیں. خدا مند عالم نے ہمیں آئمہ کی پیروی کے لیے خلق کیا ہے. ولایت کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں پچھلے سال میں کہ ولایت فقط محبت کا نام نہیں ہے، ولایت ہمراہی کا نام ہے، ولایت ہمراہی ہے. جب انسان ہم قدم ہو کر چلتا ہے یہ ولایت کہلاتی ہے، محبت ایک الگ منزل ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اب ان آئمہ کو خدا وند عالم نے کیا کیا؟ خدا وند عالم اس بات پر راضی ہے کہ ان آئمہ علیہ السلام کو اعلام لعبادہ قرار دے. اعلام کیا چیز ہے؟ اعلام جمع ہے علم کی. علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں. اسی عنوان سے جو علم ہم اٹھاتے ہیں ایک نشانی ہے، وفا کی نشانی ہے، صداقت کی نشانی ہے، دینداری کی نشانی ہے، اس سے اس کو علم کہا جاتا ہے. اعلام لعبادہ، خدا نے آپ کو اپنے بندوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے. لیکن کس چیز کے لیے نشانی؟ عبادت گزاروں کے لیے. لعبادہی، عبادہی جمع ہے عبد کی. توجہ چاہوں میں نکات کی طرف. عبادہی جمع ہے عبد کی. جو کوئی بھی خدا کی بندگی کرتا ہے آئمہ علیہ السلام اس کے لیے رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں. اب یہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی اسی تفسیر میں، جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اس سے کچھ بیان کرنے کی، تفسیر تو بہت طولانی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب عبادت کی بات آئی، عبودیت کی بات آئی، تو کم سے کم تین گروہ سمجھ میں آتے ہیں، گروہ جنات، گروہ انسان اور گروہ ملائکہ. یہ تین گروہ ایسے ہیں کہ جو خدا کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اور آئمہ علیہ السلام کو خدا وند عالم نے اعلامن لعبادہ قرار دیا ہے. انسانوں کے لیے نشانی نہیں، عبادت گزاروں کے لیے رہنمائی اور نشانی کا کام کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام. یعنی جتنے بھی گروہ عبادت گزار ہیں سب کے سب آئمہ علیہ السلام کے ذریعے سے عبادتوں کو سیکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا نکات کی طرف. آئمہ علیہ السلام پر ہر کسی کے اوپر حق رکھتے ہیں، کم سے کم یہ تین گروہ جو عبادت گزار ہیں. گروہ جنات بھی عبادت گزار ہیں. اسی تفصیل کے زیر میں آیت الجوادی عاملی نے لکھا، علامہ طباطبائی کا واقعہ، وہ کہتے تھے کہ اپنی محفل کے اندر جب خصوصی محفل ہوتی تھی تو علامہ طباطبائی ایک بات کہتے تھے. علامہ طباطبائی سے واقفیت ہے، انشاءاللہ آپ سب کی صاحب تفسیر المیزان ہیں، بہت بڑے فلسفی عارف، ان کی وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ خصوصیات بیان کرتا. کہتے ہیں علامہ طباطبائی اپنی خلوتوں میں جب چند خاص لوگ ہوتے تھے ایک بات کو بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ گروہ جنات میں یا شیعہ ہیں یا غیر مسلمان ہیں، یعنی کافر ہیں یا شیعہ ہیں. طالب علموں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گروہ جنات میں ابھی بھی کچھ جنات ایسے موجود ہیں کہ جو روز غدیر غدیر کے مقام پر موجود تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس ماجرے کو ہوتا ہوا دیکھا، رسول اللہ کے ہاتھوں میں امام علی کے ہاتھ کو دیکھا، منگن تو مولا ہو فاض علی مولا ہو کو سنا، اور اس کے بعد یہ گروہ جنات کا وہ طبقہ جو آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، آنے والے جنات کو بتاتا ہے دیکھو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے. لہذا جنات میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ فقط ولایت علی ابن ابی طالب پر ہی آ کر مسلمان ہوتا ہے. ان کے اوپر بھی امام حجت ہیں، ان کے لیے رہنما ہیں، عبادت گزاروں کی رہنما ہیں امام تمام آئمہ. اور ملائکہ کے اوپر بھی آئمہ علیہ السلام شرف رکھتے ہیں. امام کی روایت ہے کہ سبحنا، ہم نے تسبیح شروع کی، فسبحت الملائکہ، ہماری تسبیح کو سن کے ملائکہ نے تسبیح کرنا شروع کی. آئمہ علیہ السلام ملائکہ سے پہلے کی مخلوق اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. شیخ احمد النسائی کی روایت کو آیت اللہ جوادی عاملی نے اسی کتاب کے اندر جو شرح زیارت جامعہ ہے بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل، کس چیز میں بیان کر رہا ہوں؟ اعلام لعبادہ. آئمہ کون ہیں؟ تمام عبادت گزاروں کے لیے رہنما ہیں. اعلام علم کی جمع، علم نشانی کو کہتے ہیں. خدا وند عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ فِي الْبَحْرِ، اس کی نشانیوں میں سے جو دریاؤں میں چلتی ہیں نشانیاں وہ کیا ہیں؟ جوار یعنی کشتیاں ہیں، کل اعلام جو پہاڑ کی طرح نظر آتی ہیں. خدا وند عالم نے پہاڑ کو اعلام یا علم کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ پہاڑ بہت مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ رہنمائی کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، بیان کرتے ہیں شیخ احمد نسائی کی روایت، علامہ جوادی عاملی صاحب، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں شیخ احمد نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے، اور روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ جناب جبرائیل موجود تھے، جناب جبرائیل موجود تھے، اتنے میں امام علی علیہ السلام وارد ہوئے. امام علی وارد ہوئے، جبرائیل جناب امام علی علیہ السلام کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. جب جناب جبرائیل کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے پوچھا، کہ آپ نے اس نوجوان کے لیے قیام کیا ہے. رسول امام علی جوان تھے. جناب جبرائیل نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے علی مرتضیٰ کے لیے قیام کیا ہے. کیوں؟ ان لہ علیہ حق فی التعلیم، اس لیے کہ علی میرے استاد ہیں، علی کا حق میری گردن پر ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ کون سا، کب کی بات ہے یہ، کیا ہوا؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ جب خدا بند عالم نے مجھے خلق کیا، خلق کر فرمانے کے بعد خدا بند عالم نے مجھ سے پوچھا من انت وما اسمک، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، ومن انا وما اسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے. جبرائیل کہتے ہیں فتحیرتو، میں حیران ہو گیا کہ جواب دوں تو کیا چوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب میں متحیر کھڑا ہوا تھا تو عالم انوار سے یہی نوجوان نمودار ہوا، اور اس نوجوان نے نمودار ہو کر مجھ سے کہا گھبرا نہیں، خدا بند عالم کے اس سوال کے جواب میں ایسے جواب دے دے کہ انت الجلیل و اسمک الجمیل، تو جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، وانا عبد ذلیل اسمی جبرائیل، میں بندہ ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو جو ہے عزیزوں، انت جلیل و اسمک الجمیل و انا عبد ذلیل و اسمی جبرائیل. جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ مجھے پہلی بار انہوں نے سکھایا، میں نے خدا کو یہ جواب دیا. رسول اللہ نے ایک جملہ اور پوچھا، ظاہر ہے یہ باتیں لوگوں کے اوپر حقائق برملا کرنے کے لیے ہیں، آشکار کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کا رسول سب کچھ جانتا ہے. جناب رسول اللہ نے پوچھا، اچھا جبرائیل یہ بتا کہ تیرا سن کتنا ہے، تو کتنے عرصے سے ہے. اب اس سن کو پوچھنے کا مقصد رسول اللہ کا کیا ہے؟ یقینی طور پہ جبرائیل کی عمر پوچھنا نہیں ہے، جبرائیل سے پوچھنا ہے جو تجھ سے پہلے موجود تھا وہ کتنے پہلے موجود تھا. جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے، اس کو آگے جوادی عاملی کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، شیخ احمد نسائی کی روایت انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی، کہتے ہیں کہ پوچھا رسول اللہ نے تیری عمر کتنی ہے، کہا اللہ کے رسول اتنا سمجھ، اتنا بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک ستارہ ہے آسمان پر جو ہر 30,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے، اور اس ستارے کو 30,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں نمودار ہوتے ہوئے، 30,000 مرتبہ نمودار ہوتے ہوئے میں دیکھ چکا ہوں، اور 30,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے، رسول اللہ نے کہا میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد اہل بیت کا نور خلق کیا گیا. درود بھیجے محمد والے محمد. اہل بیت کون ہیں؟ اعلام العبادہ، تمام عبادت گزار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے رہنما. اگر کائنات میں کہیں بھی خدا کی صحیح بندگی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے تو فقط اہل بیت کی برکت سے ہو سکتی ہے. اب یہاں سے اپنے شرف کو سمجھ لیجئے، اگر میری اور آپ کی بندگی کے اندر کچھ خامی اور کمی ہے تو یقیناً یہ میری اور آپ کی شاگردی کا مسئلہ ہے، ورنہ استاد تو بہت بہترین خدا نے عطا کی ہے. یقیناً ہم اور آپ شاگرد، لائق شاگرد نہیں بن پا رہے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے در پر جو شاگرد لائق شاگرد کی طرح آتا ہے وہ اسے سلمان و قمبر و ابو ذر بنایا کرتے ہیں. یہ سلمان کون ہیں؟ یہ سلمان کون ہیں؟ اس کے بارے میں سن لیجئے، اسی روایت اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، آنے کے بعد جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، جناب سلمان کو اس اعرابی نے اٹھایا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب سلمان کا تعلق فارس سے تھا، لوگ انہیں فارسی کہا کرتے تھے، عجمی کہا کرتے تھے، عجم اور عجم کا تعصب بہرحال رسول اللہ کے زمانے میں بھی موجود تھا، لوگ مکمل اصلاح نہیں پا سکے تھے. لہذا اس اعرابی نے آ کر جناب سلمان فارسی کو اٹھایا، جب سلمان فارسی کو جگہ سے اٹھایا تو رسول اللہ کو ناگوار گزری یہ بات. رسول اللہ نے اس اعرابی کو جو بادیہ نشین تھا، باہر سے آیا تھا، اس کو مخاطب کر کے کہا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کس کو جگہ سے اٹھایا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں کس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں؟ سلمان کی فضیلت. سلمان کون ہے؟ جو امام علی کے در پر ایک لائق شاگرد بن کر آیا تو پھر اس کو کیا مرتبہ ملا؟ اور آئمہ علیہ السلام کی فضیلتوں کا پھر آپ خود ہی حساب کر لیجئے گا جب سلمان کی اتنی فضیلت ہو. رسول اللہ نے اس عربی سے کہا کہ تو جانتا ہے تو نے کس کو جگہ سے اٹھایا ہے؟ یہ معمولی انسان نہیں ہے، سلمان وہ ہے کہ جبرائیل جب بھی میرے اوپر نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے میرے لیے پیغام لایا کہ میں اللہ کی جانب سے سلمان کو سلام پہنچاؤں. اللہ کی جانب سے سلمان کو سلام پہنچاؤں. عزیزوں یہ درجہ ہے سلمان کا, تو اہل بیت کا درجہ کیا ہوگا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. سلمان من اہل البیت, اس لیے کہ سلمان ایک لائق شاگرد ہے. اہل بیت کے در پر جب آئے اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنی تمنا نہیں, سلمان متی یہ محض بن کر آئے, جو ہم پچھلی دنوں میں پڑھ چکے ہیں کہ الامام کون ہوتا ہے, المتیعون للہ, جو اللہ کا متی یہ محض ہوتا ہے. اسی عنوان سے جو ایک شیعہ کی ذمہ داری ائمہ کے سامنے اطاعت ہے. اطاعت اور عبادت کے فرق کو میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے. سلمان اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے. چھٹے امام سے یہ واقعہ نقل کیا گیا, چھٹے امام کے دور میں پوچھا گیا چھٹے امام سے ایک شخص نے, آپ کیوں اتنا سلمان 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 کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ امام بہت سلمان کا نام لیتے تھے. ایک مرتبہ دو مرتبہ میں کوئی اس نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں اتنا نام لیتے ہیں. کئی مرتبہ امام کی زبانی سنا ہوگا اس شو سننے والے نے, تو اس نے کہا کیوں اتنا سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ امام نے کہا جاننا چاہتا ہے تو تین خصوصیات کی بنیاد پر کرتا ہوں. ان میں سے پہلی خصوصیت سلمان کی یہ تھی کہ سلمان اس شخصیت اور ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا. اپنی خواہش کو, اپنی ہوائے نفس کو علی کی خواہش پر قربان کر دیا. یعنی پیروی اگلا مرحلہ ہے. توجہ چاہوں گا, آج نتائج دینے, پیروی اگلا مرحلہ ہے. انسان اس مقام تک پہنچے کہ اپنے مولا کے سامنے اس کی خواہش بھی نہ ہو کوئی, وہ کچھ چاہے بھی نہ سوائے اس کے کہ جو اس کا امام چاہے. سلمان کی یہ خصوصیت ہے. بس عزیزوں, زیارت جامعہ پڑھ کر ہمیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کس شرف کے حامل ہیں, ہم اور آپ کس مقام پر پہنچ سکتے ہیں, کن آئمہ کو خدا نے ہمارا رہنما اور دلیل قرار دیا ہے. ہمیں اس دنیا میں جو محبت اہل بیت دے کر بھیج دیا, کتنا بڑا احسان ہے خدا بند عالم کا. جو فرش عزا اس نے بچھوا دیا, اس فرش عزا پر ہمیں بلا لیا, آنے کے بیٹھنے کی توفیق بھی عطا کر دی, کتنا بڑا احسان خدا نے کیا. ایسے آئمہ کہ جن کو خدا بند عالم اعلام لعبادہ ہی قرار دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رہنما ہیں, جو عبادت کرنا چاہے محمد والے محمد سے سیکھے, جو عبادت کا سلیقہ سیکھنا چاہے محمد و آل محمد سے اس کو سیکھنا ہوگا. یہ خدا بند عالم کا فیصلہ ہے. منارن فی بلادے ہی, آپ آئمہ علیہ السلام لوگوں کے لیے رہنما ہیں, عبادت گزاروں کے رہنما ہیں. منارن فی بلادے ہی, خدا بند عالم کی زمین پر روشن مینار ہیں. توجہ کیجئے گا, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آئمہ علیہ السلام کے الفاظ بھی بہت دقیق ہوتے ہیں. منارن فی بلادے ہی, بلاد کہتے ہیں سرزمین کو, چاہے وہ آباد ہو یا غیر آباد ہو. توجہ چاہوں گا ایک ایک نقطے کی طرف, چاہے آباد ہو یا غیر آباد ہو, یعنی لوگ رہتے ہوں یا لوگ نہ رہتے ہوں, اس کو بلد کہا جاتا ہے. وہ زمین کے جہاں لوگ نہ رہتے ہوں بلد کہا جاتا ہے. آئمہ کو کہا گیا منارن فی بلادے. مینار کیا چیز ہے؟ مینار اب تو سب کو معلوم ہے, جو مسجد کے ساتھ ساتھ مینار بلند ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں جب صحراؤں میں اور بیابانوں میں زندگی بسر کی جاتی تھی, تو لوگ اونچا ایک مینار بناتے تھے اور اس کے اوپر لے جا کر ایک چراغ رکھ دیا کرتے تھے. چراغ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جب رات کی تاریکی میں قافلے آئیں, کاروان آئیں, تو انہیں دور سے یہ مینار نظر آئے, انہیں راستہ سمجھ میں آ جائے. توجہ کیجئے گا, آئمہ کو کیا بنایا؟ منارن فی بلادے ہی, یعنی انسانیت کو پیغام دیا کہ اگر گناہوں کی تاریکی میں, جہالتوں میں, گمراہیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو تو اہل بیت کے در پر آ جانا, تمہیں ہدایت مل جائے گی. یہ منارن فی بلادے ہی ہے, جیسے صحراؤں میں بھٹکنے سے بچاتا ہے وہ مینار کہ جس کے اندر روشن ہوتی ہے, روشنائی ہوتی ہے. بیابانوں میں بھٹکنے سے بچا لیتا ہے. اگر بیابان میں انسان بھٹک جائے تو ہلاک ہو جائے گا. اگر کسی کو حقیقی معنی میں ہلاکت سے نجات چاہیے تو اس کا راستہ اہل بیت علیہم السلام. مینار فی بلادے, خدا نے اپنی زمین پر آپ کو مینار قرار دیا. کون سا مینار؟ جس کے اندر روشنائی ہوتی ہے, چراغ جل رہا ہوتا ہے. اب کوئی پوچھے کہ یہ اس سرزمین پہ خدا نے کیوں بنایا کہ جہاں چاہے آبادی ہو یا آبادی نہ ہو؟ اس کو جوادی عاملی صاحب نے اس نقطے کو ایسے سمجھایا, کہتے ہیں کہ آبادی ہو یعنی جہاں حیات ہو, اور جہاں آبادی نہ ہو یعنی جہاں پہ ممات ہو. اور قرآن کریم کی روایہ آیات کے اندر بیان کیا گیا, جو ہدایت کے رستے پر آتا ہے, جو مومن ہوتا ہے وہ صاحب حیات ہوتا ہے, جو کفر کی زندگی گزارتا ہے گویا مردہ ہوتا ہے. لیکن یہ مینار دونوں کے لیے برابر موجود ہوتا ہے. یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس مینار سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. خدا بند عالم نے آئمہ علیہ السلام کو سب کے لیے رکھا ہے، منارن فی بلادے ہی، آپ کو خدا بند عالم نے روشن مینار رکھا ہے. اگر کوئی رہنمائی کا طالب ہوگا تو آپ کے ذریعے سے رہنمائی پا جائے گا. خدا بند عالم نے آپ کو روشنائی کا چراغ قرار دیا. یہ جو انسان شیعہ ہوتے ہیں، بہت سے افراد شیعہ ہوتے ہیں، پہلے دن میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اندلس کا ایک شخص تھا، مراکش کا ایک شخص تھا، اس نے کتاب لکھی لقد شیعنی الحسین، بے شک حسین نے مجھے شیعہ کر دیا. شاید اس کے نام سے تو آپ واقف نہ ہوں، لیکن تیجانی سماوی کے نام سے آپ سب واقف ہیں، بہت بہترین کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تیجانی سماوی کے شیعہ ہونے میں ایک بنیادی دلیل، ایک بنیادی راستہ جو چیز کار فرما تھی، وہ ان کا کربلا کا سفر تھا. تیجانی سماوی جب کربلا پہنچے، ان کی زندگی نامے میں نے پڑھا ہے اس چیز کو، جب وہ کربلا پہنچے ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت تک میں مذہب تشیع پہ نہیں تھا، پڑھنا شروع کر دیا تھا، بہت ساری چیزیں میرے اوپر منکشف نہیں تھیں، میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھا تھا، کچھ الجھنیں تھیں، لیکن جب میں کربلا پہنچا تھا، کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر جیسے ہی میری نگاہ حسین علیہ السلام کے مرقد پر پڑی تھی، میری نگاہ جیسے ہی حسین کے گنبد پر پڑی تھی، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، مجھے فقط اتنا پتا ہے میرا دل ٹوٹا تھا، میں بے ساختہ رونا شروع کر دیا تھا میں نے، اور اسی رونے میں مجھے محسوس ہوا کہ جو مزار ہے صاحب حق کا مزار. امام حسین علیہ السلام راستہ دکھاتے ہیں، آئمہ علیہ السلام جو ہدایت کا طالب ہو اس کو راستہ دکھاتے ہیں. منارن فی بلادہ ادلہ علی صراطہ، آپ کو خداوند عالم نے اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا قرار دیا. ادلہ میں اور اعلام میں کیا فرق ہے؟ اعلام رہنمائی ہے، منار نظر آتا ہے، ادلہ دلیل کے طور پر ہوتا ہے. اس کو جواد عام نے کہتے ہیں کہ دلیل ادلہ جو دلیل ہوتا ہے، دلیل سے مراد رہنما جو عملی رہنما ہو. بعض اوقات کیا کرتے ہیں، عملی رہنما اگر کسی کی آنکھوں میں روشنی کم ہوتی ہے اور وہ کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اس کا راستہ طے کروا دیا کرتے ہیں، ان کو دلیل کہا جاتا ہے. آئمہ کون ہے؟ ادلہ علی صراطہ ہی، آئمہ وہ ہیں جو اس کے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں. فقط بات اتنی سی ہے کہ ہور کی طرح آگے کوئی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دو دے ایک مرتبہ، کوئی ہور کی طرح نکلے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے، اس کے بعد پھر یہ سفر طے کرواتے ہیں، اس کے بعد یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. عزیزوں، یہ آئمہ علیہ السلام ہیں جن کو زیارت جامعہ میں ہم اور آپ اس طرح یاد کرتے ہیں. ان آئمہ علیہ السلام نے اس راستے کو طے کیسے کیا؟ ان آئمہ علیہ السلام نے اس راستے کو ایسے طے کیا کہ دعوتم الی سبیلہ، آپ نے اللہ کے راستے کی طرف بلایا. بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ بلایا. اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں اہل بیت کے در پر لوگ آئیں تو یقیناً ہمیں اس ممبر کے ذریعے سے ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کے دل پر اثر کرے، نہ یہ کہ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے. لوگوں کے دل آزاری کے لیے ممبر نہیں بنائے گئے، لوگوں کے دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے بنائے گئے. لہذا اماموں کا طریقہ کار کیا تھا، دعوتم الی سبیلہ، آپ نے اللہ کے راستے پر بلایا، مگر کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے. وموعظۃ الحسنہ، حکمت علم کی منزل ہے، ہر کوئی علم کے ذریعے سے نہیں راستہ طے کر سکتا، بعض افراد کو سادہ نصیحتیں کام آ جاتی ہیں. انسان کا اگر دل آمادہ ہو، بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی، اس کو دلائل اور برہان اور عقل اور منطق کی الجھنوں میں نہیں الجھایا جاتا. اگر انسان سادہ طبیعت کا مالک ہو، ذرا سی بات بعض اوقات انسان پر عمل کرتی ہے، جس کو موعظہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک واقعہ سنتے چلے جائیے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد رسول اللہ سے کہنے لگا، مجھے جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ قرآن سکھائیے. رسول اللہ نے ایک صحابی کے ہمراہ کیا، اس کو کہا کہ جا کے اس کو یہ قرآن سکھاؤ. وہ صحابی گیا، اس شخص کے ساتھ بیٹھا جو قرآن سیکھنے آیا تھا، اور اس اعرابی نے، اس بادیا نشین نے قرآن سیکھنا شروع کیا. جناب جب بات یہاں تک پہنچی کہ اس صحابی نے سورہ زلزال کی آیات کو سکھایا، اور اس آیت پر پہنچا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، بدی کی ہوگی، اس کو دیکھے گا. قیامت کے دن یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے ہوں گی. ہمارے لیے بھی پیغام، جو کچھ ہم کرتے ہیں زمین کے اوپر وہ سب محفوظ ہو رہا ہے عند اللہ، جو کچھ بھی ہم سے ہوتا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، اور محفوظ ہونے کے ساتھ خداوند عالم قیامت میں اسے ہمارے سامنے پیش بھی کرنے والا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا حساب کتاب بھی ہے. قیامت میں انسان اپنے اعمال سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، انسان انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ انسان کے لیے اس دن اس کا نام عمل کافی ہوگا. اس جو یہ شخص آنے والا تھا, جب یہ اس صحابی سے سنتا ہے اس آیت کو, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا اس کو دیکھے گا, اس کو پائے گا, جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھے گا پائے گا. کہتا ہے یہ قرآن ہے, صحابی رسول کہتے ہیں ہاں قرآن ہے. کہتا ہے بس مجھے مزید کچھ نہیں سیکھنا. بات ختم ہو جاتی ہے, صحابی رسول واپس آ جاتے ہیں, وہ بادیہ نشین صحرا میں رہنے والا اعرابی واپس چلا جاتا ہے. یہ صحابی رسول آ کر کہتے ہیں رسول اللہ بہت ہی کم ہمت شخص تھا, حوصلہ نہیں تھا, آیا قرآن سیکھنے تھا, چند آیات سیکھ کر چلا گیا. رسول اللہ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں اس آیت پر پہنچا سورہ زلزال کی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, مجھ سے پوچھنے لگا یہ قرآن محمد پہ نازل ہوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن محمد پہ نازل ہوئی بھی بات ہے. تو اس نے کہا بس اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سیکھنا. رسول اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا, کہا تم کہہ رہے ہو کم ہمت تھا, کم حوصلہ تھا, چھوٹی سی بات سیکھ کے چلا گیا. وہ چھوٹی بات سیکھ کے نہیں گیا, وہ اس بات سے ہی قد رجع فقیہن, وہ اس ایک جملے سے فقیہ بن کر لوٹ گیا ہے. اس کو دین کی سمجھ آ گئی. فقہ کیا ہے؟ جس کو دین کی سمجھ آ جائے اسے ہم فقیہ کہتے ہیں. جو دین کو گہرائی میں جا کر سمجھ لے, جس کو یقین حاصل ہو جائے وہ فقیہ کہلاتا ہے. رسول اللہ نے کہا کم ہمت نہ کہو, قد رجع فقیہا, وہ فقیہ بن کر لوٹا ہے. چونکہ اس کو یقین آ گیا کہ جب میرا کوئی عمل اگر اچھا ہے تو ضائع نہیں ہوگا, برا ہے تو میرے سامنے آئے گا. اس نے پیغام لے لیا, آج کے بعد میں اچھائی کو اس لیے کروں گا کہ عند اللہ محفوظ ہے, برائی کو اس لیے چھوڑ دوں گا کہ عند اللہ اس کا حساب دینا ہوگا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو مزید کس چیز کی ضرورت رہ گئی ہے؟ فقیہ بن کر لوٹا. لہذا بعض اوقات انسانوں کو معجزے کی ضرورت ہوتی ہے, حکمت, ان کو تعلیم, فلسفہ, الجھنوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا آئمہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ انسانوں کی سمجھ کے مطابق ان سے امام برتاؤ کیا کرتے تھے, انسانوں کی سمجھ کے مطابق. اسی لیے آپ نے آئمہ علیہ السلام کے واقعات میں متعدد بار پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ جب سوال کرنے والے مختلف لوگ آتے تھے, سوال ایک ہوتا تھا, جواب مختلف ہوا کرتے تھے. یہ جواب مختلف کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ سوال کرنے والے کی سطح فکری سے متعلق امام جواب دیا کرتے تھے. جس کی سطح فکری عام ہوتی تھی جواب ویسا ہوتا تھا, جس کی جتنی سطح فکر بلند ہوتی جاتی تھی اس کو ویسا جواب دیا کرتے تھے. یہ حکمت ہے. معجزہ حسنہ معمولی سی باتوں سے سمجھایا کرتے تھے. آئمہ علیہ السلام لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے. ایک توجہ رکھیے گا اس جملے میں, زیارت جامعہ کا جملہ, کہ آئمہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اگرچہ اتنے مقامات, اتنی منازل, اتنی معرفت ہم نے اب تک زیارت جامعہ کے سائے میں پڑھ لی, دیکھ لی, سیکھ لی, ایسی شخصیات کو تو اپنی طرف دعوت دینی چاہیے تھی, لیکن نہیں. آئمہ کون ہے؟ آئمہ زمین پر خدا کے نمائندے ہیں. خدا کا نمائندہ ایک جانشین کیا کرتا ہے؟ اپنے اصل کی طرف لوگوں کو متوجہ کرواتا ہے. آئمہ صاحب فضیلت ہیں, اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے, خدا کی طرف کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں صاحب فضیلت بنایا ہے وہ محبت کے لائق ہے, آؤ اس کی طرف پلٹو. آئمہ علیہ السلام ودعوتم الی سبیلہ, خدا کی طرف دعوت دیتے تھے, خدا کے راستے کی طرف بلاتے تھے. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لیکن جب انسان خدا کی طرف دعوت دیتا ہے عزیزوں تو مشکلات بھی آتی ہیں. اسی لیے اگلا ٹکڑا امام علی نقی نے بیان کیا کہ جب آپ خدا کی طرف بلاتے تھے, دعوت دیتے تھے, تو پھر اس راستے میں وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ, جو کچھ بھی اس راستے میں آپ پر مشکلات آئیں ان مشکلات میں آپ نے صبر سے کام لیا, ان مشکلات میں آپ نے تحمل سے کام لیا, ان مشکلات میں آپ گھبرائے نہیں. اب آپ سیرت آئمہ اٹھا لیجئے, رسول اللہ سے لے کر شروع کیجئے اور گیارہویں امام تک کی جو سیرت ہمارے سامنے ملتی ہے, کتنے مصائب ہیں, کتنے مشکلات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے راہ خدا میں برداشت کی. لیکن اہل بیت علیہ السلام کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. اس کے لیے, اس کے اندر میرے لیے کیا پیغام ہے بحیثیت شیعہ, بحیثیت زائر, کہ جب میں زیارت نامے میں پڑھوں وہ صبر تم علام اصابکم فی جنبہ, خدا کی راہ میں جو کوشش آپ نے کی اس میں جتنی مصیبتیں آئیں, جو مشکلات آئیں اس میں آپ نے صبر کیا, میرے لیے کیا پیغام ہے کہ جب تم آئمہ علیہ السلام کے دین کو پھیلانا چاہو گے, جب تم آئمہ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کرنا چاہو گے, جب لوگوں کو دعوت دینا چاہو گے تو اس راستے میں مشکلات آئیں گی, لیکن اگر آئمہ کے ماننے والے ہو تو ان مشکلات کو تمہیں تحمل کرنا ہوگا, ان مشکلات کو تمہیں تحمل کرنا ہوگا. عزیزوں صبر دو طرح کا ہوتا ہے, یا دو طرح کے افراد صبر کرتے ہیں. ایک میرے اور آپ کا صبر ہے, میرے اور آپ کے صبر پر بھی درجات ہیں. خداوند عالم درجات عطا کرے گا، لیکن میں اور آپ بعض اوقات کمزوری میں صبر کرتے ہیں، ہماری طاقت ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے پر ظلم کرتے ہیں، مثلاً ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہوں، طاقتور انسان ہوں، ہم صبر تو کریں گے، مگر اس صبر کی بہت زیادہ فضیلت نہیں ہے۔ صبر کی فضیلت کہاں ہے؟ جہاں انسان طاقتور ہو، بدلہ لے سکتا ہو، اللہ کی خاطر معاف کر۔ آئمہ علیہ السلام طاقتور تھے، امام علی علیہ السلام طاقتور تھے، مگر اللہ کی خاطر صبر کیا۔ اللہ کی خاطر کتنا صبر کیا علی مرتضیٰ نے، رسول اللہ کے صبر کے بعد امام علی کا صبر ہے، اصبر الصابرین کہتے ہیں امام علی کو، امام علی اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے، ایوب مشہور ہیں صبر میں، یعقوب مشہور ہیں صبر میں، لیکن اصبر الصابرین امام علی علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ جو واقعات امام علی کی زندگی میں بعد رسول پیش آئے، وہ نہ ایوب کی زندگی میں آئے، نہ جناب یعقوب کی زندگی میں آئے۔ مولا سے کسی نے پوچھا تھا، مولا سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے؟ مولا نے کہا تھا، جب انسان صاحب قدرت ہو اور اس کے گھر والوں کو اس کے سامنے زد و کوب کیا جائے۔ یہ صبر کی منزل ہے۔ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں طاقت موجود ہے، علی مرتضیٰ چاہتے مدینے کی بساط پلٹ کے رکھ دیتے، علی مرتضیٰ چاہتے اپنے حق کو واپس لے لیتے، لیکن صبر کی منزل ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا علی صبر کرنا ہوگا۔ لہذا صبر آئمہ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے زیارت جامعہ کے اندر؟ وَصَبَرْ تُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ، جو اللہ کی راہ میں آپ پر مشکل آئی آپ نے اس پر صبر کیا۔ عزیزو صبر مراحل رکھتا ہے، صبر کے درجات ہیں۔ مصیبت پر صبر، وقت میں گنجائش نہیں بچی، فقط فہرست بیان کر دوں، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، اور گناہ کے موقع پر صبر، یہ تین مراحل بیان کیے گئے ہمارے یہاں، ان تینوں مراحل پر صبر کیا جاتا ہے۔ اور جو سب سے بڑا مرتبہ ہے صبر کے اندر، جب انسان گناہ کی منزل میں وارد ہوتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو خدا کے لیے بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے، تو سب سے بڑی صبر کی منزل گناہ کے اندر ہوتی ہے، سب سے بڑی منزل ہے۔ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، روایت ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ خداوند عالم صابروں کو درجات دیتا ہے، فقط اتنا اس کو بیان کر دوں، مصیبت پہ صبر کرنے والے کے 300 درجات خدا کی بارگاہ میں، اطاعت پہ صبر کرنے والوں کے 600 درجات، گناہ پر صبر کرنے والوں کے 900 درجات ہیں۔ سب سے زیادہ خدا گناہ پر صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے مخصوصاً یہ پیغام ہے، جب گناہ کی وادی میں آؤ، گناہ تمہیں موقع دے، گناہ تمہیں اپنی طرف بلائے، دعوت دے۔ اب یہ گناہ آج تو بہت عام ہو چکا ہے، پہلے گناہ کے لیے کچھ مراکز ہوا کرتے تھے، وہاں جانا پڑتا تھا، محلوں سے نکل کے جانا پڑتا تھا، چوری چھپے جانا پڑتا تھا، اپنی عزتوں کو بچا کے جانا پڑتا تھا۔ آج یہ گناہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے یعنی فون کے نام پر موجود۔ آج کا دور بہت سخت دور ہے، شاید یہی وجہ ہو کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ آخری دور میں اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہے گویا دہکتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ رکھنا۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ تمہارے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون موجود ہیں، جو ٹیبز موجود ہیں، اس کو یہ سوچتے ہوئے ہاتھ میں اٹھاؤ کہ کہیں یہ دہکتا ہوا انگارہ تو نہیں ہے، اس کی حقیقت، اس کا باطن کہیں یہ تو نہیں بن رہا، کہیں اس کے اندر غافل کرنے والی چیزیں تمہیں خدا سے اور آئمہ سے دور تو نہیں کر رہی۔ اس موقع پر جب آؤ، یاد رکھو جناب یوسف کے صبر کو، یاد رکھو جناب یوسف کا صبر۔ بس آئمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی راہ میں، عزیزوں ہر اس چیز کے اوپر جو آئمہ علیہ السلام کو پیش درپیش ہوئی۔ کہاں کہاں سے صبر کی منزلوں کو شروع کیا جائے، آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، چونکہ آج اس کا تذکرہ ہے، تھوڑا طولانی تفسیرہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو صابر بھی ہے کربلا کے اندر۔ میں نے عرض کیا، صبر فقط مشکل میں آنے پر نہیں ہوتا، صبر اس کا بھی ہوتا ہے جو شجاع ہو مگر صبر کرتا ہو، اپنی طاقت کو سنبھال کے رکھے، جیسے علی مرتضیٰ نے طاقت تھی سنبھال کے رکھا۔ یہ بھی علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، طاقت ہے مگر سنبھال کے رکھا۔ حضرت عباس کون ہیں کہ جنہوں نے اطاعت امام پر صبر کیا ہے؟ حضرت عباس اس عظیم ہستی کا نام ہے جو اطاعت امام پر صابر ہے، جو قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے جس کو کربلا کے لیے مانگا ہو دعاؤں میں، جو علی مرتضیٰ کی دعاؤں کا صلہ ہو، دعاؤں کا نتیجہ ہو، جو رات کی تاریکی میں علی مرتضیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، خدایا کربلا کے لیے ایک وفادار چاہیے، ان چیزوں کو سوچئے گا. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کو سوچنا ہے. علمدار کربلا کے علم کو اٹھاتے ہیں ہم لوگ, جلوسوں میں اٹھاتے ہیں, یہی سوچ کا علم کو اٹھانا چاہیے کہ اس علم کو اٹھانے کے لیے بنیادی شرط وفاداری ہے. کس کے ساتھ وفا؟ زمانے کے امام کے ساتھ وفا, زمانے کے امام کے ساتھ وفا. حضرت عباس کون ہے؟ معمولی ہستی نہیں حضرت عباس, علی جیسا امام دعاؤں میں جس کو مانگے. اہتمام ہے حضرت عباس کے لیے. امام علی علیہ السلام عالم ہے, ہر چیز جانتے ہیں, مگر ایک اہتمام کرتے ہیں. عقیل سے کہتے ہیں عقیل, جناب زہرا کی وفات شہادت کے بعد کہتے ہیں عقیل مشورہ دیجئے خاندانوں میں کون سا خاندان ایسا ہے جہاں کی خواتین شجاع ہوتی ہیں. عقیل کون ہے؟ علم الانساب کے ماہر, انساب نسب کے ماہر, یعنی جانتے ہیں کس کا نسب کیا ہے, کس کی خصوصیات کیا ہیں. عقیل سے کہتے ہیں عقیل مشورہ دیجئے کون سا خاندان مشہور ہے شجاعت میں, کس خاندان کی خواتین مشہور ہیں. عقیل نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, مگر چاہتا ہوں کہ ایسی خاتون سے شادی کروں کہ جس سے شجاع بیٹا دنیا میں آئے. کوئی علی سے کہے علی مرتضیٰ آپ شجاع ہیں, علم وراثت کی روح سے جینیٹکس کے علم کے مطابق آپ کا اثر آپ کی اولاد میں آنا ہے, آپ شجاع ہیں, آپ تنہا کافی ہیں شجاعت کے لیے. جب جس کے باپ ہوں گے وہ شجاع ہوگا علم وراثت کے علم کے اعتبار سے. لیکن علی کہتے ہیں نہیں, خاص اہتمام ہے, میں چاہتا ہوں ایک ایسا بیٹا ہو جو باپ کی طرف سے بھی شجاعت لے کر آئے, ماں کی طرف سے بھی شجاعت لے کر آئے, ایسا بیٹا چاہیے. کیوں؟ کربلا ہے آگے, کربلا ہے, حسین کا ساتھ دینا ہے. امام علی علیہ السلام نے عقیل کے مشورے کے مطابق جناب ام البنین سے شادی کی. ام البنین کیسی وفادار ہیں, جب آئی ہیں امام علی علیہ السلام کے گھر میں, گھر میں آنے کے بعد شہزادوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد کہا بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, میں اس گھر کی کنیز ہوں. عجیب مرتبہ ہے جناب ام البنین کا, جس کی ماں ایسی ہو تو اس کا بیٹا پھر عباس ہی ہو سکتا ہے جو اتنی وفادار ہو. جناب ام البنین کو خدا بندے عالم نے چار بیٹے عطا کیے, اور عجیب ماں ہے کہ جس نے اپنے چاروں بیٹوں کو کربلا میں بھیج دیا تھا. جناب ام البنین ایک بیٹا عباس علمدار, اب الفضل العباس, عباس علمدار کتنے خوبصورت ہیں, لقب سے آپ کو پتہ چل جائے گا قمر بنی ہاشم لقب ہے عباس کا. بنی ہاشم کے نوجوان سارے کے سارے خوبصورت ہیں, انہی بنی ہاشم میں اکبر موجود ہیں, مگر امام حضرت عباس کی وجاہت کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. قمر کس کو کہا جاتا ہے؟ چودھویں کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے. جب چودھویں کا چاند مکمل آب و تاب سے چمکتا ہے اسے قمر کہتے ہیں عربی میں. حضرت عباس کی وجاہت اور خوبصورتی کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم میں چمکتا ہوا ستارہ عباس علمدار ہیں عزیزو. اس خوبصورتی کے مالک جناب عباس, اسی لیے کہا گیا کہ بعض اوقات جناب عباس علمدار باہر نکلتے تھے تو نقاب کر کے, یعنی اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلا کرتے تھے. اس کے بعد جناب عباس جناب ام البنین کی خدمت میں آتے ہیں. جناب ام البنین حضرت عباس کی اب تربیت کرتی ہیں. تربیت کا انداز آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کیسا ہوگا, جس کو علی نے کربلا کے لیے مانگا ہوگا ام البنین نے اس کی تربیت کیسے کی ہوگی. اسے ہمیشہ تاکید کرتی ہوں گی بیٹا عباس تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے, تجھے علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے, عباس تجھے کربلا میں حسین کا ساتھ دینا ہے, عباس علی موجود نہ ہوں گے تو نے علی بن کر کربلا میں حسین کی مدد کرنی ہے. کتنا خون بڑھتا ہوگا عباس کا علی کے نام پر. عزیزو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں ہمارا خون بڑھتا ہے, ہمارا جذبہ جاگ جاتا ہے, ہمیں کوئی کہتا ہے تم علی کے ماننے والے ہو ہمیں کتنی شرافت محسوس ہوتی ہے. ام المنین کہتی ہوں گی تم علی کی دعا کا نتیجہ ہو تو عباس کے جذبات کا کیا عالم ہوتا ہوگا, عباس کس طرح پروان چڑھے ہوں گے خدا جانے. ام البنین نے ایسی تربیت کی, کربلا کا میدان آ جاتا ہے, کربلا کی منزل آ جاتی ہے, تیزی کے ساتھ مجھے پہنچنا ہے وہاں انشاءاللہ. کربلا کا موقع آ جاتا ہے, اب اس شجاع انسان کو علمداری بھی مل جاتی ہے, علمدار کربلا حضرت عباس بن جاتے ہیں. جناب امام حسین کہتے ہیں عباس یہ پرچم تمہارے حوالے, انت صاحب اللوائی, تم میرے پرچم کے علمدار ہو. یہ پرچم ہے کہ جس پرچم تلے شجاعان دنیا, اس وقت کے شجاع, اس وقت کے وفادار افراد اس پرچم تلے جمع ہو گئے. حبیب ابن مظاہر ہیں, مسلم ابن اوسجہ ہیں, علی اکبر ہیں, قاسم ہیں, اونو محمد ہیں, حد تو یہ ہے علی اصغر جیسا معصوم سپاہی بھی موجود ہے. یہ شجاع انسان میدان میں آیا. عزیز تصور کیجئے گا حضرت عباس کے جذبات کیا ہوں گے. جس کو علی نے مانگا ہو, ام البنین نے تربیت کیا ہو, ام البنین نے بار بار کربلا 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 کی بات بتائی ہو, کتنا اس جوان کے خون کے اندر حرارت ہوگی. اور اس کے بعد جب دشمنوں کی جسارت دیکھتے ہوں گے حضرت عباس, ان دشمنوں کی جسارت دیکھ کر کتنا جناب عباس کو غضب آتا ہوگا, لیکن اسی غضب کو کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے. یہ صبر حضرت عباس نے سکھایا, اطاعت پر صبر جناب عباس سکھاتے ہیں. وہ مرحلہ آتا ہے عزیز و تمام اصحاب کی شہادت ہو جاتی ہے, بنی ہاشم کے افراد شہید ہو جاتے ہیں, گویا اب امام حسین بچتے ہیں, حضرت عباس بچتے ہیں. حضرت عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں, امام حسین کے پاس کئی مرتبہ حضرت عباس آئے اجازت طلب کرنے, مولا نے اجازت نہیں دی. جب کوئی نہ بچا حضرت عباس آتے ہیں, کہتے ہیں مولا اب جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت عباس سے مولا کہتے ہیں انت صاحب اللوائی, عباس تم پرچمدار ہو, تم علم بردار ہو. عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار تھا, وہ سپاہی کہاں رہے جن کا میں پرچمدار تھا. اے میرے مولا میں نے اپنی آنکھوں سے سب کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کیسے برداشت کروں کہ میں باقی بچوں, باقی سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ اکبر, عجیب جملہ ہے یہاں پہ حضرت عباس کا. حضرت عباس جب دیکھتے مولا اجازت نہیں دے رہے, کہتے مولا ضاق صدری, اب میرا دل بہت گھٹ رہا ہے, سعید الحیات, میں اپنی زندگی سے اکتا گیا ہوں, بیزار ہو گیا ہوں, مجھے ایسی حیات نہیں چاہیے. مولا نے یہ جملے سنے, سننے کے بعد مولا نے کہا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو. اللہ اکبر. عزیزوں چند نام ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب کبھی کہا جاتا ہے آدم تو حوا کا نام ذہن میں آ جاتا ہے, جب کبھی کہا جاتا ہے یعقوب تو یوسف کا نام خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے, جب کبھی کہا جاتا ہے علی تو زہرا کا نام ذہن میں آتا ہے, جب کبھی کہا جاتا ہے حسین تو زینب کا نام ذہن میں ابھر کر آتا ہے, جب کہا جاتا ہے عباس تو ایک بچی ہے جس کا نام ذہنوں میں آ جاتا ہے. عباس کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے سکینہ کا, عباس کے علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مشک سکینہ کی. ارے کتنی محبت ہے چچا بھتیجی کے اندر. عباس نے کہا سکینہ, آواز سکینہ ہم نے مشک اٹھایا گئی, بچوں سے کہا بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, بچوں کو امید سے جمع کیا ہوگا سکینہ نے, بچوں آؤ پانی آئے گا, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزوں نیازت عباس نے بچوں کی اس امید کو دیکھا تھا, مشک لے کر آگے بڑھے تھے, نہر پر پہنچے, کسی میں مجال نہیں ہے غازی کے سامنے آ سکے, نہر میں راہوار کو ڈال دیا, سواری سے اترے, ہاتھوں میں پانی کو اٹھایا, پانی کو اٹھا کر واپس دریا پر پھینک دیا. عباس علمدار نے یہاں کچھ شعر پڑے ہیں, ان کا ترجمہ یہ ہے فقط. حضرت عباس ہاتھوں میں پانی اٹھا کر کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا میں اس پانی کو پی لوں, وہاں میرا مولا میدان میں موجود ہے, اس کے لب سوکھے ہوئے ہیں. ارے کیسا ممکن ہے کہ میرا مولا اور آقا پیاسا ہو, میں پانی کی طرف توجہ کروں. اللہ اکبر. پانی کو واپس پھینک دیا, مشکیزے کو پانی سے بھرا, مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیا. اب جو قوم اشقیا نے دیکھا علمدار کربلا پانی لے کر جا رہے ہیں, حکم ہوا جو کام بھی کر سکتے ہو کرو, پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. علمدار کی رفتار تھی, علمدار کی سواری بڑھ رہی تھی, اتنے میں ایک شقی آگے بڑھتا ہے, چھپ کر حملہ کرتا ہے, دایاں بازو علمدار کا قلم ہو جاتا ہے, مشکیزے کو بائیں بازو میں تھامتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی. ارے تم میرے بائیں بازو کو قلم بھی کر دو, میں اپنے دین کا محافظ رہوں گا. اس وقت میرے دین کے علم برداری حسین کے ہاتھ میں ہے, میں حسین کا وفادار ہوں. مولا آگے بڑھتے ہیں, ایک دشمن پھر چھپ کر حملہ کرتا ہے, بائیں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے, اپنے دانتوں سے مشکیزے کو تھامتے ہیں. سواری عباس کی رفتار میں کمی نہیں آتی کیونکہ مشکیزے میں پانی موجود ہے. ہے، سکینہ سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، بچوں کے سوکھے گلے نگاہوں میں ہیں، رفتار سے بڑھتے جاتے ہیں، کسی اثنا میں ایک تیر چلتا ہے، علمدار کی مشق میں بے وسط ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا یہ تیر مشق عباس میں نہیں لگا، یہ تیر مشق سکینہ میں نہیں، یہ قلب عباس میں بے وسط ہو گیا، عباس کا دل ٹوٹ گیا، اب خیمے کی طرف نہیں جا سکتا، اپنی سواری کو دوبارہ ترائی کی طرف موڑ دیا۔ اسی اثنا میں ایک تیر آتا ہے، علمدار کی آنکھوں میں لگتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا تصور کرو مومنوں، آنکھ کتنی نازک ہوتی ہے، ارے ذرا سا کنکر آنکھ میں چلا جائے، بے چین ہو جاتے ہیں نا، فوراً رک کر کیا کرتے ہیں، ہاتھوں سے اس کنکر کو نکالتے ہیں۔ علمدار کی آنکھ میں تیر ہے، مگر علمدار نکالے تو کیسے، ہاتھ تو پہلے ہی قطع ہو چکے۔ اللہ اللہ، اس مصیبت کو کون جان سکتا ہے، علمدار نے اس مشکل سے نکلنا چاہا، اپنے سر کو جھکایا، اپنے بازوؤں کے اندر تیر کو پھنسایا، کھینچنا چاہتے تھے، سامنے سے ایک لائن میں گرز مارا، علمدار کے سر پر گرز لگا۔ علمدار اب سنبھل نہ پائے، ابھی تو تصور کرنا، بلندی سے گرتے ہوئے سہارا کیا ہوتا ہے، علمدار سے سنبھلا نہ گیا، ارے زمین پر گرے، مگر گرنے کے لیے ہاتھ چاہیے جو سہارا دے سکے۔ علمدار زمین کربلا پر کیسے آئے ہوں گے، اجر کمل اللہ، ادھر آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا مولائی۔ ابھی تو دل کھول کے رونا، عباس کی شہادت پر حسین روئے تھے، آواز دی السلام علیکہ یا مولا، ارے میں اور آپ تو اس سلام کو سن کے فقط رو رہے ہیں، حسین نے اپنی کمر تھامی، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری چارہ گری رہ گئی۔ ایک عجیب جملہ مولا نے کہا، عباس تمہارے جانے سے اب دشمن مجھ پر ہنسے گا، عباس تمہارے جانے سے، ارے تم تھے تو بیویوں کی ڈھارس تھی، بیویاں سکون میں تھی، تمہارے جانے سے بیویوں کی ڈھارس۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ عزیزوں، بہت سے لوگ مستقل دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، میں پہلے دوسرے دن سے آپ کے سامنے دعاؤں کو لوگوں کی پیش کر رہا ہوں۔ مومنین کے بچوں کا مسئلہ، ایک مومن کے بچے کا مسئلہ جس کی کڈنیز کا مسئلہ ہے، مومنین ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کے بھائیوں کو کینسر ہوا، ایک مومن نے ابھی اپنے بھائی کے لیے بیان کیا امین پور کے اندر، ان کا بھائی مشکلات میں، مشکلات کے حل کے لیے خداوند عالم نے ہمیں دروازے دیے ہیں، راستے دیے ہیں، حضرت عباس باب الحوائج ہیں۔ لہذا آج توسل کرتے ہیں حضرت عباس کا ایک جملے کے اندر بس، تاکہ آپ کی، ہم سب کی حاجات خداوند عالم پوری فرمائے۔ حضرت عباس کے توسل کے لیے اس جملے کو میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ کیا مطلب ہے؟ اے حسین کے سامنے سے، چہرے سے مصیبتوں کو دور کرنے والے، یعنی جب تک حسین کے سامنے عباس تھے، حسین کو کوئی غم نہ تھا، جب تک عباس موجود تھے۔ زینب نے سنا تو تھا بابا سے، زینب تیری رضا چھنے گی، لیکن جب خبر شہادت آئی تھی، جب زینب نے کہا تھا عباس، مجھے یقین آ گیا آپ میری رضا چھن جائے گی۔ یا کاشف الکرب عن اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کی مشکلات برطرف کرنے والے، اپنے بھائی حسین کا واسطہ ہماری مشکلات کو دور فرما۔ ہم سب کی مشکل مولا امام زمانہ کو حضرت عباس سے بہت ان سے بہت لگاؤ ہے، حضرت عباس کے مصائب کو مولا ضرور سنتے ہیں، بس ہم اپنی سب سے بڑی مشکل رکھتے ہیں حضرت عباس کے سامنے۔ اے علمدار کربلا، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس زمانے کے امام سے دور ہوئے ہوئے ہیں۔ اے علمدار کربلا، اے اپنے زمانے کے امام کے وفادار، ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا وفادار بنا دے۔ خدایا اس فرش عزا کو اپنی حفاظت میں رکھ، خدایا تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، حرم سیدہ زینب کے محافظوں کی حفاظت فرما، اسلام میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔